बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ ہم اس سوگوار دن کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح رہے گی۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں نشر کیا جائے گا۔ انداز جہاں سحر اردو ٹی وی کا پروگرام ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں نشر کریں گے۔ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل اس پروگرام کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میں ہر روز پروگرام صبح امید نشر کیا جاتا ہے۔ آج صبح امید میں ہم فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ صبح امید کے بعد حسب معمول نشر کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آپ سماعت فرما سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے 42 لاکھ سے زائد زائرین اس وقت مشہد مقدس میں موجود ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ ایرانی قوم کے حقوق کے دفاع کے دعوے دار ممالک اپنے جھوٹے نعرے لگانا بند کریں، اور ایرانی قوم کے خلاف کئی عشروں سے جاری غیر انسانی پابندیاں ختم کر دیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بار پھر عراقی کردستان میں بلوائیوں اور شرپسند عناصر کے حامیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس سے الگ ہونے والے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت بیرونی سازش کے ذریعے ختم کرائی گئی، اور صہیونی انتہا پسندوں نے ایک بار پھر غاصب اسرائیلی فوجیوں کی پشت پناہی میں مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ صبح خراسان رضوی کے زائرین کے امور کی کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ 18 ستمبر سے اب تک 42 لاکھ سے زائد زائرین مشہد مقدس میں داخل ہو چکے ہیں۔ صبح خراسان رضوی کے زائرین کے امور کی کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ حجت گنابادی نے کہا ہے کہ اس وقت مشہد مقدس شہر میں امام رضا علیہ السلام کے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور بیشتر ہوٹل اور عارضی رہائش گاہیں بھر چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہوٹل اور مسافر خانے 90% تک بھر چکے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا کہ مخصوصی میں شرکت کے لیے 4000 سے زائد پاکستانی زائرین بھی زمینی راستے سے مشہد مقدس پہنچ چکے ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ دنوں کے واقعات میں زخمی ہونے والے شہریوں کی اسپتال میں جا کر عیادت کی۔ سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے ایک اسپتال کا دورہ کیا، اور بلوائیوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران ان شہریوں کے علاج و معالجے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مناسب علاج کی یقین دہانی کرائی۔ یاد رہے ایرانی عوام کے دشمنوں اور امریکہ اور اسرائیل کی ماں پر ہنگامہ آرائیاں اور بلوے مہسا امینی نامی लड़की की मौत के बहाने शुरू किए गए थे, हालांकि इस बारे में कानूनी तहकीकात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी। इस्लामी जमहूरी ईरान ने कहा कि ईरानी कौम के हकूक के दिफा के दावेदार ममालिक अपने झूठे नारे लगाना बंद करें और ईरानी कौम के खिलाफ कई अशरों से जारी गैर इंसानी पाबंदियां खत्म करें। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस्लामी जमहूरी ईरान के सिलसिले में अमरीका और मगरबी मुल्कों के दोहरे मेयार पर कड़ी तनकीद करते हुए लिखा है कि ईरान के मुकाबले में दुश्मन मुल्कों का रवैया हमेशा दोगला और दोहरे मेयार का रहा है और ईरान में होने वाले हालिया बलवों में अमरीका और बाज़ यूरोपी मुल्कों के सियासी रहनुमाओं ने और इसी तरह इन ममालिक के ज़राए ब्लाग और उनके आलाकार ज़राए ब्लाग में जुमला इन ममालिक से नशर होने वाले फारसी जबान के टीवी चैनलों ने शरपसंदों और बलवा करने वाले अनासर की भरपूर हिमायत करके ईरानी कौम के हक में जितना जुल्म करते बन सकता था वो किया, मगर लाखों की तादाद में ईरानी अवाम ने सड़कों पर निकल कर और स्क्वायरों पर इज्तिमा करके अपने मुल्क के निज़ाम और अपने वतन और इस्लामी इनकलाब की हिमायत और वफादारी का ऐलान और फितनागरों से नफरत और बेजारी का इजहार करके दुश्मनों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, जबकि उनका यही मीडिया ईरानी अवाम के इज्तिमात पर खामोश रहा या फिर इन इज्तिमात को बहुत मामूली जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इससे कबल भी अमरीकी वजीर खारजा के ट्वीट के जवाब में अपने एक ट्वीट में कहा था कि मुल्क के अंदर हो या बैरून मुल्क, अमरीका इंसानी हकूक के सिलसिले में अपने शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद कैसे इस बात की जुरत कर सकता है कि अखलाकी मैदान में खुद को बरतर समझे और दुनिया को नसीहत करने की कोशिश करे। और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को यह मालूम होना चाहिए कि वो एक ऐसे मुल्क के वजीर खारजा हैं जहाँ की पुलिस ने सिर्फ 9 माह में 730 शहरियों को फायरिंग का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा है, जबकि हलाक होने वालों में बेशतर स्याफाम शहरी शामिल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भी इतवार को अपने एक मुदाखलत पसंदाना बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरान में अमन अमान की बरकरारी के लिए हुकूमत ईरान की जानिब से अपनाई जाने वाली कानूनी तदाबीर के मुकाबले में अपने आइंदा के इकदाम पर गौर कर रही है और यूरोपीय यूनियन ईरान में पेश आने वाले वाकयात का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन का जायजा ले रही है। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह ने यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा के इजलास के मौके पर कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरान में महसा अमीनी की मौत और ईरान में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के साथ ईरानी सिक्योरिटी फोर्स के इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार के जवाब में मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन पर गौर कर रही है। वाज़ेह है महसा अमीनी की मौत पर तहकीकात आला सतह पर जारी हैं, जबकि बाज़ अनासिर ने सूरत-ए-हाल से गलत फ़ायदा उठाते हुए तेहरान समेत बाज़ दीगर शहरों में हंगामा आरई की और निजी और सरकारी अम्बार को नुकसान पहुंचाया। तखरीबकार अनासिर ने इमदादी गाड़ियों, एम्बुलेंसों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इन बलवाइयों ने तिब्बी इमदाद के कारकुनों पर भी हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी किया है। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने एक बार फिर इराकी कुर्दिस्तान में बलवाइयों और शरपसंद अनासिर के हामियों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की जमीनी फोर्सेज ने एक बार फिर इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में दहशतगर्द गुरों के ठिकानों पर तोपखाने और ड्रोन तैयारों से हमले किए। तस्नीम खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की जमीनी अफवाज ने इराक के कुर्दिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्द गुरोहों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन का नया दौर शुरू किया है। इस ऑपरेशन में IRGC की जमीनी अफवाज के तोपखाने और ड्रोन यूनिटों ने स्मार्ट और स्टेक और दकीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में कायम दहशतगर्द गुरोहों के हेडक्वार्टर और तरबियती और ऑपरेशनल मराकज को निशाना बनाया। हिंदुस्तान में कांग्रेस से अलग होने वाले सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और कांग्रेस से अलग होने वाले सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हुए पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है। पीर को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान और झंडे की रूनुमाई की। गुलाम नबी आजाद 3 रोजा दौरे पर इतवार को दिल्ली से जम्मू पहुंचे थे। अपनी नई पार्टी का ऐलान करते उन्होंने कहा कि पार्टी की आइडियोलॉजी और नजरियात उसके नाम की ही तरह होंगे और इसमें सभी सेकुलर सोच रखने वाले अफराद शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। قابل ذکر ہے کہ غلام نبی آزاد کے کانگریس سے الگ ہو کر نئی پارٹی کے قیام سے متعلق جموں کشمیر کی ہند نواز جماعتوں کی جانب سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب بی جے پی کے اشارے پر ہو رہا ہے. البتہ غلام نبی آزاد اس طرح کی باتوں کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت بیرونی سازش کے ذریعے ختم کرائی گئی. لاہور میں تاجر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں حقیقی آزادی کے لیے میدان میں نکلا ہوں, تاجروں کو اس تحریک میں میرا ساتھ دینا ہے. ادھر پاکستان میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس میں کم سے کم 6 پاکستانی فوجی اپنی جان گنوا بیٹھے. بنگلہ دیش میں کشتی الٹنے سے مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی جبکہ درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں. سیونی انتہا پسندوں نے ایک بار پھر غاصب اسرائیلی فوجیوں کی پشت پناہی میں مسجد الاقصیٰ پر حملہ کیا. دوسری جانب فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے خبردار کیا ہے کہ مسجد الاقصیٰ پر سیونیوں کے حملوں سے پورا مغربی ایشیا آگ میں جھلس جائے گا. مسجد الاقصیٰ پر انتہا پسند سیونیوں کے حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ حملے سیونی فوجیوں کی مکمل سرپرستی میں انجام پا رہے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سحر ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بلبوں کے ذریعے اسلامی نظام کو نقصان پہنچانے کی دشمن کی سازش ناکام. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین, جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ایک ہفتے قبل مہسا امینی نامی ایک لڑکی کی موت کو بہانہ بنا کر دشمن اور سر فہرست امریکہ, اسرائیل اور برطانیہ کی ایجنسیوں نے اپنے ایران کے اندر کچھ اہلکاروں کے ذریعے بلوا کرایا, فسادات کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی اور اسلامی جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کی طرح, جیسا کہ ان کی خواہش رہتی ہے, ناکام کوشش کی. اور اس بار بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی اور بری طرح ذلیل اور رسوا ہوئے. یہ بلوے فسادات ایک ایسے وقت کرانے کی کوشش کی گئی یا کرائے گئے یہ بلوے جب ابھی مہسا امینی نامی لڑکی کی موت کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی اس کی رپورٹ کے نتائج بھی سامنے نہیں آ سکے. بلوائیوں نے نہ صرف یہ کہ توڑ پھوڑ کی, عوام پر, عام شہریوں پر حملہ کیا, پولیس اہلکاروں کو شدید زخمی کیا اور متعدد دیگر کو شہید بھی کیا, بلکہ اسلامی مقدسات کی بھی توہین کی, مسجد کو آگ لگائی, امامزادے کے روزے پر چڑھائی کی اور آگ لگائی, قرآن کریم کی بے حرمتی کی. تو اس سے بات صاف ہو گئی کہ جو لوگ سڑکوں پر نکلے تھے بلوے و فساد کے لیے, ان کا مہسا امینی نامی جس کی موت واقع ہو گئی, اس لڑکی کے گھر والوں سے ہمدردی یا اس لڑکی یا اس کے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ صرف اور صرف بہانے کی تلاش میں تھے اور اس بہانے سے انہوں نے اپنے آقاؤں یعنی امریکہ, اسرائیل, برطانیہ اور جو دیگر دشمن قوتیں ہیں ان کو اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بار پھر ایران کے غیور, انقلابی اور بابصیرت عوام نے پوری بصیرت, دانشمندی اور ہوشیاری کا ثبوت دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کل یعنی اتوار کو ایک بار پھر ایران کے عوام نے اپنے انقلابی اقدار اور اسلامی نظام سے وفاداری کے اظہار کے لیے, اعلان کے لیے پورے ملک میں سڑکوں پر نکلے اور ایک بار پھر زوردار تماچا دشمنوں کے رخسار پر رسید کیا. اور اس کے بعد اب پوری طریقے سے جیسا کہ توقع بھی تھی اور جیسا کہ یقین بھی تھا کہ یہ دشمن اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی سازشیں آئندہ بھی جاری رہیں گی. لیکن ایران کے عوام ہمیشہ کی طرح پوری ہوشیاری اور بیداری اور بصیرت کے ساتھ بیدار رہیں گے اور دشمنوں کی سازشوں کو پہلے کی طرح جیسا کہ پچھلے 42 برسوں سے اب تک کو ناکام بناتے ہیں ناکام بناتے رہیں گے۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب قمر عباس آل حسن صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی قمر عباس صاحب، پچھلے ایک ہفتے کے جو واقعات ہیں، اس کے بعد جو کل ایرانی عوام نے میدان اور سڑکوں پر نکل کر جس طرح سے وفاداری کا اعلان کیا اسلامی نظام اور اسلامی اقدار اور اسلامی مقدسات کے تئیں، صورتحال کو آپ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، پوری دنیا ہی یہ بات جانتی ہے کہ کسی بھی حکومت کی اصل طاقت اس کے عوام اور قوم ہوتی ہے، اگر عوام ساتھ میں ہے تو پھر بڑے سے بڑے بحران کا سامنا بخوبی کیا جا سکتا ہے بہت اچھی طرح۔ ایران کے سلسلے میں گزشتہ 4 عشروں پر محیط جو یہ تصادم رہا ہے خیر و شر کا، اور جس طرح سے اس انقلاب کو اور اسلامی نظام کو ناکام بنانے کی کوششیں کی گئیں، تو ساری کوششیں ناکام رہیں۔ فوجی بھی کوشش کی گئی، بالواسطہ کوشش کی گئی، براہ راست کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر معاشی میدان میں بھی جتنے بھی ممکنہ طریقے تھے، حربے تھے، وہ سب استعمال کیے گئے، تو ہر طرح سے ناکامی ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے اسلامی جمہوری نظام ترقی کی راہ پر گامزن رہا اور اس کی طاقت بڑھتی گئی، تو یہ اس کے بعد یہ ہم گزشتہ کئی برسوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جو انقلاب دشمن طاقتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس بات پر زور دے رہی ہیں، یعنی اس سازش پر، کہ کسی طرح سے عوام اور حکومت کو الگ الگ ثابت کیا جائے، ظاہر کیا جائے، اور یہ کہ بھائی جو نظام ہے اسلامی نظام ہو کچھ اور ہے اور جو ایرانی قوم ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس طرح کی کوششیں بہت ہی زیادہ وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات پر اس کا باقاعدہ اظہار کیا جاتا ہے، اور اسی سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کچھ ایجنٹوں کو اور کچھ اپنے جو گماشتے ہیں ان کے ذریعے یہاں پر ہنگامے کیے جاتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی کچھ ہنگامہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اتنا بڑا ملک ہے، عوام ہے، تو اسے اتنا زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بالکل سامنے کی مثال ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال ایک خاتون کی موت ہوتی ہے، اور جس سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں وہاں پر اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کے درمیان اسے دورہ پڑتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس بات کو کتنا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے، اور معاف کیجیے گا، اور کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ایک رپورٹر کو، یعنی خاتون رپورٹر کو باضابطہ گولی مار دی جاتی ہے، اور اس پہ جو ہے کوئی خاص اس طرح کا ہنگامہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو معیار ہیں، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے کوشش، اب اس کو ایشو بنا کر کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ وہی جو پرانا دعویٰ ہے یا جو کوشش ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ اور الگ ہے، یہ تو وہی پروجیکٹ پوری طرح سے چل رہا تھا، لیکن گزشتہ روز جو تہران اور پورے ایران میں جس طرح سے عوام سڑکوں پر نکل کر آئے اور جس طرح سے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، تو وہ ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ ایران میں حکومت اور نظام اور عوام الگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہے، اور یہ بخوبی ثابت کیا۔ البتہ اب خاموشی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بہت زیادہ خبروں میں نہیں کہا جا رہا ہے جو عالمی سطح پر ہے، لیکن حقیقت ہے جو ظاہر ہو ہی رہی ہے، اور کل پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔
جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ اور مغرب نے ایک بار پھر وہی اپنا پرانا راگ آلاپا کے پرامن مظاہرین کو مظاہرے کی اجازت دی جائے، جہاں پر متعدد سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر 61 یا 60 سے زائد ایمبولینسوں ان کو آنکھ کے حوالے کر دیا گیا, جو بیماروں کے لیے, جو مریضوں کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں, یا جو طبی عملے ہیں ان کے جو افراد کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا. باپردہ خواتین کے سروں سے چادریں کھینچنے کی کوشش کی گئی, مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی. تو کیا یہ پرامن مظاہرین تھے؟
نہیں, دیکھیں پرامن تو بالکل ہی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ایران میں جو ہم نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے, وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ مظاہرے جو کچھ اس طرح کے جو اعتراضات ہو رہے ہیں, یا جو وہ انہیں ہم مظاہرہ تو کسی بھی حالت میں نہیں کہہ سکتے ہیں, جو امریکہ یا دوسرے ملک کہہ رہے ہیں کہ پر امن مظاہروں کی اجازت دی جائے, تو نہ یہ مظاہرے ہیں اور نہ پر امن ہیں. کیونکہ مظاہرہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہوتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ جب عوام کا کوئی طبقہ سڑکوں پہ آئے اور اپنے مطالبات رکھے, جیسا کہ بہت سارے اس میں ہوتا ہے. لیکن ایران میں جو کچھ ہوا اسے ہم مظاہرہ نہیں کہہ سکتے, اسے ظاہر بات ہے بلوا ہی کہا جائے گا, کیونکہ مظاہرین جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں پرم طریقے سے اور بینرز لے کے اور اپنے مطالبات رکھتے ہیں, لیکن یہاں پر تو مطالبے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر تو خاص قسم کے افراد ہیں جو ایسے نعرے لگا رہے ہیں کہ جس سے اشتعال انگیز ہی پیدا ہو, یعنی یہ جان بوجھ کر سیکورٹی اہلکاروں کو بھڑکا رہے ہیں, یعنی ایسے نعرے لگا رہے ہیں, ایسی حرکتیں, اور وہ گنے چنے لوگ ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کہیں کچھ 10-5 لوگ ادھر, کہیں اس کونے میں رات کے وقت خاص طور سے ایسا خاموشی سے ماسک لگا کے یا اس طرح سے چہرہ چھپا کے آ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو جتنی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, جس طرح سے جلا دیا گیا زندہ ایک پولیس اہلکار کو یا ایک کی گردن کاٹ دی گئی, تو اسے پرامن کیسے کہا جا سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ, ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تمام تر سازشوں کے مقابلے میں وہ پوری قوت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہیں, اور جس طرح سے پچھلے 42 اور 43 برسوں کے درمیان دوران انہوں نے اس اسلامی نظام اور انقلاب کا دفاع کیا, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اگلے پرام تک کے لیے مجھے علی باسی زیودی کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامن پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے چروکے, اور آخر میں نشر کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، جس میں ہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عنقریب میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، کوئی غمزدہ اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے غم کو دور فرما دے گا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔
یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، اے غریب الوطن، یا امام رضا،
سامعین، گلشن امامت کے آٹھویں تاجدار اور خاندان رسالت کے دسویں معصوم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے متعلق آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن میں رہے، مجھے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ میں اکثر خواب میں تسبیح و تحلیل اور تمہید کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب امام علی رضا علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور اپنا فرق مبارک آسمان کی طرف بلند کیا۔ اس وقت آپ کے لبھائے مبارک جنبش کرنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت و کرامت مبارک ہو۔ پھر میں نے مولود مسعود کو آپ کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور تعین رسول خدا کے موافق آپ کو علی کے نام سے موسوم فرمایا۔ آپ 12 اماموں میں سے تیسرے علی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کے القاب صابر، زکی، ولی، رضی، وسیع، غریب الغربا اور معین الضعفا اور مشہور ترین لقب رضا ہے۔ علامہ طبرسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم، رسول اسلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے۔ آپ کے نشو نما اور تربیت آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اسی مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت جس کی باغ ڈور اس وقت ہارون کے ہاتھوں میں تھی آپ کو آزادی کی سانس لینے نہ دے گا، اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر محبان اہل بیت علیہ السلام کا آپ سے ملنا یا بات کے لیے رہنما کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جائے گا، اس لیے آپ نے انہیں آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں جبکہ آپ مدینہ میں تھے محبان اہل بیت علیہ السلام کو اپنے بعد ہونے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت محسوس فرمائی، چنانچہ اولاد علی و فاطمہ میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے انہیں جمع کر کے اپنے فرزند حضرت علی رضا علیہ السلام کی وصایت اور جانشینی کا اعلان فرما دیا اور ایک وصیت نامے میں تحریر فرمایا جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ 183 ہجری میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے ہارون میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ کی وفات کے وقت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کی تمام ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر متمکن تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ہی ناسازگار تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد 10 برسوں تک ہارون کا دور رہا۔ یقیناً وہ امام علی رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح سے اس کے پہلے آپ کے والد ماجد کا رہنا اس نے گوارا نہیں کیا، مگر یا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانے ہی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی، یا واقعی ظالم کو بدسلوکیوں کا احساس اور ضمیر کی طرف سے ملامت کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے کھلم کھلا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی تھی، لیکن وقت سے پہلے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو ستانے میں کوئی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضرت کے عہدے امامت کو سنبھالتے ہی خلیفہ نے آپ کو ستانا اور آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے تمام اخلاق و عادات اور شمائل و خصائل کا لکھنا اس لیے دشوار ہے کہ وہ بے شمار ہیں۔ آپ کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے اور اکثر رات کے تاریک پردے میں اس استحباب کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ موسم گرما میں آپ کا فرش جس پر آپ بیٹھ کر فتویٰ دیتے یا مسائل بیان کیا کرتے تھے بوریے کا ہوتا تھا، اور موسم سرما میں کمبل۔ آپ کا یہی طرز اس وقت بھی رہا جب آپ ولی عہد تھے۔ آپ کا لباس گھر میں موٹا اور خشین ہوتا تھا اور رفع تان کے لیے باہر آپ اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ حضور اتنا عمدہ لباس کیوں استعمال فرماتے ہیں، تو آپ نے اندر کا پیراہن دکھلا کر فرمایا، اچھا لباس دنیا والوں کے لیے اور کمبل کا پیراہن خدا کے لیے ہے۔ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم ایک دن پھل کھا رہے تھے اور کھانے میں ایسا کرتے تھے کہ ایک پھل سے کچھ کھاتے اور کچھ پھینک دیتے تھے۔ ہمارے اس عمل کو آپ نے دیکھ کر فرمایا، نعمت خدا کو ضائع نہ کرو، ٹھیک سے کھاؤ اور جو بچ جائے اسے کسی محتاج کو دے دو۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مزدور کی مزدوری پہلے طے کرنا چاہیے، کیونکہ چکائی ہوئی اجرت سے زیادہ جو کچھ دیا جائے گا پانے والا اس کو انعام سمجھے گا۔ آل محمد علیہ السلام کے تمام افراد علم کے بلند ترین درجے پر فائز ہوتے تھے جسے دوست اور دشمن کو ماننا پڑتا تھا، اور یہ بات ہے کہ کسی کو علمی فیوض پھیلانے کا زمانے نے کم موقع دیا اور کسی کو زیادہ۔ چنانچہ ان حضرات میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا تو وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ جب آپ امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے، اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا عالم آل محمد ہیں، اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ کہیں اسے یاد رکھو۔ اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما ہوتے تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محمد بن عیسیٰ یختینی کا بیان ہے کہ میں نے ان تحریری مسائل کو جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے اور آپ نے ان کا جواب تحریر فرمایا تھا اکٹھا کیا تو 18,000 کی تعداد میں تھے۔ واقعہ شہادت کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم مجھے خلیفہ کے سوا کوئی اور قتل نہیں کرے گا اور میں سب کرنے پر مجبور ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ ہرسمہ بن آیون سے آپ نے اپنی وفات کی تفصیل بتلائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ انگور اور انار میں مجھے زہر دیا جائے گا۔ علامہ معاصر لکھتے ہیں کہ ایک روز خلیفہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور پاس بٹھا کر آپ کی خدمت میں بہترین انگوروں کا ایک طبق پیش کیا اور اس میں سے ایک خوشہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یبن رسول اللہ، یہ انگور نہایت ہی عمدہ ہیں، تناول فرمائیے۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار فرمایا کہ جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں۔ اس نے شدید اصرار کیا تو آپ نے اس میں سے 3 دانے کھا لیے۔ یہ انگور کے دانے زہر آلود تھے۔ انگور کھانے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ملعون، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ قیامگاہ پر پہنچنے کے بعد آپ 3 دن تک تڑپتے رہے اور بالآخر آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہادت کے وقت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بعجاز تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور واپس چلے گئے۔ خلیفہ نے بہت کوشش کی کہ آپ سے ملاقات کرے مگر مل نہ سکا۔ اس کے بعد آپ کو طوس کے ایک محلے ثنا آباد میں دفن کر دیا گیا جو آج کل مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے اور اطراف عالم کے عقیدت مندوں کے حوائج کا مرکز ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو امام علیہ السلام کے ایک کلام پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آخرت کے لیے ایسا کام کرو جیسے کل ہی تم مر جاؤ گے۔
امام رضا، امام رضا، امام رضا، امام رضا، یبن السہرا،
میرے مولا، میرے معصوم غریب الغربا، میرے حادی، میرے مظلوم معین الضعفا، او سلام آپ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی، راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی، راضی ہو خدا۔
سید و آقا، یا غریب الغربا،
امام زامن میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن دل بر زہرا
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 مہر، 30 صفر المظفر اور 27 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سفر المظفر کے آخری دن سن 203 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی ولادت سن 148 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ سن 200 ہجری قمری میں عباسی خلیفہ مامون نے آپ کو مرو آنے کی دعوت دی اور آپ کو اپنا ولی عہد منسوب کر دیا، جسے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اکراہن قبول کر لیا۔ مامون، جو اپنے بھائی امین کو قتل کرنے کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا تھا، دراصل اپنے اقتدار کو مضبوط بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنے اوپر مخالفین کے دباؤ کو کم کر سکے۔ تاہم امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے جو شرائط عائد کی، اس سے مامون کے حقیقی عزائم سب پر واضح ہو گئے۔ مامون کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے جس مقصد کے لیے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی سونپی ہے، اس کا اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، لہٰذا اس نے امام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک مشہد مقدس میں واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے، لوگ دنیا کے کونے کونے سے آ کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ ستائیس ستمبر 1325 عیسوی کو برصغیر کے عظیم قصیدہ گو، مثنوی نگار، غزل گو، نثر نگار، صوفی اور فن موسیقی کے ماہر امیر خسرو کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین محمود تھا اور تعلق وسطی ایشیائی ترکوں کے ایک قبیلے لاچین سے تھا۔ وہ ہندوستان کے ضلع ایٹا کے مقام پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 8 برس تھی اور نانا نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ 20 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور مروجہ علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے۔ انہیں شروع سے ہی شاعری اور موسیقی کا شوق تھا۔ بعض محققین کے نزدیک اردو غزل کی ابتدا امیر خسرو نے ہی کی ہے۔ انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کے امتزاج سے بہت سی راگنیاں ایجاد کی اور شمالی ہندوستان میں موسیقی کا انداز بالکل بدل دیا۔ قوالی کے موجد وہی ہیں۔ بعض سازوں، بالخصوص طبلے اور ستار کی ایجاد بھی انہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ ستائیس ستمبر سن 1959 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب، شاعر اور صحافی مولانا عبد المجید سالک کا انتقال ہوا۔ وہ 12 ستمبر 1894 عیسوی کو پنجاب کے شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1914 میں 20 سال کی عمر میں پٹھان کوٹ سے ایک ادبی رسالہ فانوس خیال جاری کیا۔ 1920 میں جب روزنامہ زمیندار لاہور سے نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کے ادارتی عملے میں شامل ہو گئے۔ 1927 میں عبد المجید سالک نے مولانا غلام رسول مہر کے اشتراک عمل سے روزنامہ انقلاب جاری کیا جو قیام پاکستان کے بعد تک جاری رہا۔ پانچ مہر سن 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ایران کے دلیر شجاع اور انقلابی مجاہدین نے ایک منظم اور تیز حملہ کر کے آبادان شہر کا محاصرہ توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں ہی جنوبی ایران کا اہم شہر آبادان عراقی فوج کے محاصرے میں آ گیا تھا اور اس کے اطراف میں دشمن کے مورچوں کی کثرت کی وجہ سے ایک سال تک اس شہر کو آزاد کرانا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اسی لیے آبادان کا محاصرہ توڑنا اور اس کو آزاد کرانا ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کی تاریخ میں ایرانی انقلابیوں کا ایک عظیم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ ستائیس ستمبر سن 1996 کو طالبان گروہ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا۔ یہ گروہ 1994 میں وجود میں آیا۔ امریکہ کی حمایت اور پاکستان کی سیاسی و فوجی امداد سے اس نے آہستہ آہستہ افغانستان کے جنوبی اور مغربی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پھر کابل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے ایک روز قبل افغانستان کی سرکاری فوجوں نے احمد شاہ مسعود کی قیادت اور کمان میں کابل سے پسپائی اختیار کر لی۔ طالبان نے کابل میں داخل ہونے کے بعد اسلامی تعلیمات کے خلاف عوام پر بیجا قسم کے بعض سخت اور قرون وسطی کے قوانین لاگو کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر خواتین کی تمام اجتماعی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ اسلام کو ایک غیر مہذب اور پرانا دین ظاہر کرنے والے طالبان کے انہی اقدامات کے باعث عوام ان سے متنفر ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان مخالف متحدہ محاذ نے طالبان حکومت کا خاتمہ کر کے افغانستان کے تمام علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أول سخطه وأستجلب
Thank you.